بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 مارچ 2012، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ قاف کی آیات 1-20 کی روشنی میں فکر آخرت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. خطبہ جمعہ کا جو اصل مقصد ہے وہ تذکیر ہے، یاد دہانی. اسے آپ تعلیم قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، دین کی تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں. حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خطبہ جمعہ کی جو تفصیل ملتی ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس. خطبے میں آپ کا موضوع کیا ہوتا تھا یا آپ کا معمول کیا تھا؟ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو نصیحت، وعظ، آیات قرآنی کے ذریعے تذکیر، یاد دہانی. یعنی اصل میں یہ یاد دہانی کا ذریعہ ہے. قرآن کا جو پیغام نو انسانی کے نام ہے اس کی یاد دہانی. پورا قرآن ہی الذکر ہے، ذکرا ہے، تذکرہ ہے، الذکر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر کسے کہتے ہیں؟ نصیحت، یاد دہانی. اور قرآن مجید سب سے مؤثر ذریعہ ہے. یاد دہانی کن باتوں کی؟ جو اصل حقائق ہیں زندگی کے. ہم ایک مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اصل حقائق سے بیگانہ ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. جو اصل مسئلے نہیں ہیں ان کو ہم نے اپنا اصل مسئلہ سمجھا ہوا ہے. ہمارا تصور مستقبل وہ اس دنیا سے وابستہ ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی میں کوئی مستقبل فیوچر نہیں ہے. دنیا کی زندگی دار الامتحان ہے. آپ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمرہ امتحان میں کوئی فیوچر نہیں ہوا کرتا، کوئی مستقبل نہیں ہوتا. فیوچر ایک ہے، وہ آخرت. اور سب سے بڑی حقیقت زندگی کی وہ موت ہے کہ ہر شخص کو جانا ہے. لیکن اسی حقیقت کو انسان اپنے ذہن سے سب سے زیادہ جھٹکتا رہتا ہے، خیال نہ آنے پائے گی. زندگی کے عیش و آرام جو ہے اس کے اندر خامخواہ بیچ میں کوئی نہ کوئی رکھنا پڑے گا، منقض ہوگا، لگے رہو. اور یہی آج کا دجالی فتنہ ہے کہ انسان کو زندگی کے معاملات میں، عیش و آرام میں، مسائل میں ایسا الجھا دو کہ اصل حقائق سے بالکل بے خبر. نماز جو ہے وہ انسان کو پانچ مرتبہ ان حقائق کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن ہفتے وار بنیاد پر کوئی شخص قرآن کے ذریعے سے تذکیر کرے، ایک یہ ہے کہ نماز میں انسان نے قرآن بھی پڑھنا ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، ذکر اذکار بھی ہو رہے ہیں، بے خیالی میں ہو رہے ہیں، ہفتے میں ایک موقع تو ہو کہ ان کو کوئی نہ کوئی آ کر فورسفل انداز میں ان چیزوں کی حقائق کی طرف متوجہ کرے جن کی طرف قرآن بلاتا ہے. تو کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس، جمعہ کا نظام اصلاً اس لیے ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تذکیر کے پہلو سے لوگوں کو یاد دہانی کے لیے، قرآن کے پیغام کی جانب متوجہ کرنے کے لیے بالعموم سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. 26 پارے کے نصف آخر میں ہے یہ سورت، بلکہ اس کے بعد تو صرف ایک سورت زاریات ہے، اس میں دو رکوع ہیں، 26 پارے کے آخری حصے میں ہے، تین رکوعوں پر مشتمل مکی سورت ہے. چنانچہ وقتاً فوقتاً اس کا مطالعہ ہوتے رہنا چاہیے. میں تو خیر اب 2 تو ہو رہے ہیں تقریباً اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے، پہلی مرتبہ ہی سورۃ قاف کا بیان ہوگا، لیکن یہ گویا کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اعادہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں ہم سورہ قاف کے مضامین جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے اور ان پر ہم غور و فکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید، یہ لفظ قاف جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی 29 سورتوں سے پہلے حروف مقطعات ہیں، 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف ایک ایک حرف، ورنہ ایک سے زیادہ حرف ہے، حامیم ہے، 3 حرف ہیں، الف لام میم ہے، 5 تک بھی ہیں، حامیم عین سین قاف، لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں صرف ایک ایک حرف آیا. اگر ہم ترتیب مصحف کے اعتبار سے چلیں تو 23 پارے میں سورہ صاد ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، صاد اور قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے، جس میں یاد دہانی، جس میں نصیحت ہے. اس کے بعد 26 پارے میں قاف والقرآن المجید، قاف اور قسم ہے اس قرآن کی جو بہت عظمت والا ہے. اس سے آگے ہم چلیں گے تو 29 پارے میں نون والقلم وما یسطرون، ایک حرف نون آیا اور قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں. بہرحال ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت سورہ قاف ہے جس کے شروع میں ایک ہی حرف ہے حروف مقطعات میں سے. قسم کھائی گئی ہے قرآن کی جو المجید ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت شرف والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے. یہ المجید اللہ تعالی کی صفات میں سے بھی ہے، وہ ذات المجید، وہ ذات جو خود المجید ہے، انتہائی بزرگی اور شرف اور عظمت والی ذات ہے، اس کا کلام جو ہے وہ بھی المجید ہے. اور یہ قرآن خود اس بات پر گواہ ہے کہ یہ اس اللہ کا کلام ہے جو المجید ہے، یہ کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے. اس کے مضامین، اس کی زبان، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے اس کے اندر جو ایک رفعت ہے ہر ہر پہلو سے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم, لیکن انہیں تعجب ہے اس بات پر کہ آیا انہی میں سے ایک شخص ان کے پاس کہ جو انہیں خبردار کرنے والا ہے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں, رسول ہوں, اور میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں. اللہ نے مجھے منذر اور مبشر بنا کر بھیجا ہے, نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے. انہیں حیرت اس بات پر ہے. بل عجیبو, یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ بہانہ ہے ان کا یہ. قرآن مجید کو پڑھ کر انہیں بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس عظمت والی ذات کا کلام ہے, لیکن اوپر سے بہانہ ماننا نہیں ہے, ایک ڈٹائی ہے بہانے کے طور پر. تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیج دیا. کسی کو رسول بنا کر بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ اترتا, ہم اس کو دیکھتے, اس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اصل میں جیسے کہتے ہیں خوئے بدرا بہانہ بسیار, جب ایک چیز کو نہیں ماننا تو کسی چھوٹی سی بات کو ایک بڑا سا بہانہ بنا کر اپنے لیے اس کو آڑ بنا دیتے ہیں کہ یہ ہم نہیں ماننے والے, کہ ہم میں سے یہ ایک شخص جو ہے ہمارے سامنے پلے بڑے ہیں, یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبد المطلب کے پوتے ہیں, 40 سال ہمارے درمیان رہے ہیں, ابھی اچانک کہتے ہیں یہ بھی ہم مانتے ہیں. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب, اور کافروں نے کہا یہ بات تو بڑی عجیب ہے, انوکھی ہے, انہونی ہے. چنانچہ یہ وہ ایک بہانہ ہے جو رسالت کے انکار کا تقریباً ہر دور میں پایا گیا. ہر نبی اور رسول کے خلاف یہ شیطانی بہانہ جو ہے استعمال کیا گیا. دل گواہی دے رہا ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اصل سبب کچھ اور ہے. پھر ایک اور بہانہ, آئذا متنا وکنا ترابا ذلک رجل بعید, کہ یہ جو خبر دے رہا ہے یہ شخص کے ایک قیامت ہوگی اور ایک دن اٹھنا ہوگا, دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور حاضری ہوگی, حساب کتاب ہوگا. آئذا متنا وکنا ترابا, کیا ہم جب مر جائیں گے اور بالکل مٹی ہو جائیں گے. ذلک رجع بعید, یہ لوٹنا تو بہت بعید قیاس ہے, ناقابل فہم, پھر پیدا کر دیے جائیں گے, ممکن نہیں. مشرکین کے ہاں, مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو اس حیثیت سے مانتے تھے کہ خالق اس زمین کا, آسمان کا خالق تو اللہ ہے, ہاں اس کے تابع کچھ اور الہ بھی ہیں, مختلف ذمہ داریوں پر ہیں, اختیارات رکھنے والے ہیں, لیکن وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا تو لازماً کہیں گے اللہ نے, یعنی اللہ کے منکر نہیں تھے. مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک کرنے والا, اللہ کا انکاری نہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں جو ہم نے تراش رکھے ہیں, جن کو معبود بنایا ہے, انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسی ہم کانا بات. ہاں خالق و مالک ایک ہے, لیکن اختیارات کسی اور کے پاس بھی ہیں, ان کو خوش کرنے سے معاملات نہیں حل ہوں گے. آخرت کا بھی ایک تصور تھا کہ اگر ہوگی, اگر ہو گئی تو یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے, ہم شفعاء عند اللہ. لیکن بحثیت مجموعی آخرت کے تصور کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ممکن ہی نہیں ہے, دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, سورہ مومنون میں بھی ہے, ہَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ, بڑی ہی انہونی بات ہے, ناممکن بات ہے کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے, کیسے ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ, ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے زمین گھٹاتی ہے ان میں سے, اصل میں جو بات پیچھے آئی تھی کہ جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے, ہمارا وجود تو اسی مٹی میں اسی خاک کا پیبند ہو جائے گا, مٹی بن جائے گا, خاک ہو جائیں گے, ہڈیاں بھی کھوکھری ہو جائیں گی. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا؟ تو فرمایا کہ زمین جو کچھ گھٹاتی ہے ان میں سے, کسی شخص کو دفن کرنے کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر جو بھی ہے وہ مختلف مراحل گزرتے ہیں اور وہ بعد میں ہڈیاں رہ جاتی ہیں, اس کے وجود جو ہے وہ زمین نے کہاں کہاں گھٹایا, کہاں کم کیا, وہ کس تحت تک کون سا حصہ کون سا ذرہ پہنچا, ہم خوب جانتے ہیں. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ, تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان کیا ہے؟ اسے معلوم ہے ایک ایک سیل کہاں جاتا ہے, وہ خود جانتا ہے. اور اضافی طور پر فرمایا وعندنا کتاب حفیظ, ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ پورا ریکارڈ موجود ہے. یہ ایک اضافی شے ہے, ایک سسٹم وہ بھی ہے, مفسرین لکھتے ہیں اور صحیح لکھتے ہیں کہ اس دور میں تو یہ پورا ریکارڈ کہاں سے اکٹھا ہو سکتا ہے, ناقابل فہم بات تھی. آج تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ ڈیٹا جس طرح سے جمع ہوتا ہے اور اتنی سی چپ اور اس کے بعد جو کچھ ہے کمپیوٹر ایج آ گئی ہے, اس پہ آپ کیا کچھ نہیں جمع کر لیتے اور کیا کچھ ڈیٹیلز نہیں ہیں اور کیسے ریٹریو کر سکتے ہیں آپ جب چاہیں, اب تو یہ بات ناقابل فہم نہیں ہے. یہ انسان کر رہا ہے, حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے آگے؟ یہ مخلوق عاجز, لیکن اس کے باوجود بل کذبوا بالحق لما جاءہم, نہیں بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق بات کو جب وہ ان تک آ پہنچی. یہ جھٹلانے کے انداز ہیں, جس رب نے اس کائنات کو پیدا کیا, اس وسیع اور عریض کائنات کو, اس کی خلاقی, اس کی صناعی, اس کی قدرت, یہ اس کے اندر جو ہے شک کا اظہار کر رہے ہیں, تو یہ صرف بہانے, حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے, تکذیب کرتے ہیں, نہیں ہم نہیں مانتے. بلکہ ذبو بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریض, اب وہ ایک ایسی متزلزل حالت میں ہیں, ایک شک کے اندر مبتلا ہیں, خلجان میں مبتلا ہیں, دل گواہی دے رہا ہے حق ہے, لیکن ساتھ ہی نفس چاہتا نہیں کہ اس کو ماننے, مان لیں گے تو پھر یہ سارا نظام اس کو چھوڑنا پڑے گا, بت پرستی کا نظام, آبائی نظام, آبا و اجداد کے دین سے ہٹ کر توحید کو اختیار کریں, اور اس باطل نظام کے اندر جو مراعات ہمیں مل رہی ہیں اس سب سے محروم ہو جائیں. اور پھر اگر واقعی اللہ ہے اور یہ کلام اللہ کا حق ہے تو پھر اللہ کی تو ہر بات ماننی پڑے گی, نفس کو پیچھے رکھنا پڑے گا, نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیں. اصل مسئلہ یہ, لیکن دل گواہی دیتا کہ ہے تو اللہ کا کلام, ان عربوں کا جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا, وہ جب قرآن کو سنتے تھے تو بے اختیار پکار اٹھتے تھے کہ ما ھذا قول البشر, یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا. اب اس خلجان میں مبتلا, ایک طرف جھٹلانے کے لیے یہ بھی کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا, یا تو مانے اللہ کا کلام ہے, پاس سے گھڑ لیا ہے تو بھئی آپ بھی گھڑ کے لے آئیے, قرآن چیلنج دیتا ہے, ایک ہی صورت بنا رہا ہو وہاں بھی عاجز ہے. یہ خلجان ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها, کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کو بنایا, کیسے تعمیر کیا؟ آسمان کا ایک تصور اس وقت بھی تھا, رات کے وقت قمقمے جل رہے ہیں, کتنا وسیع و عریض ایک افق ہے, کیا بلندیاں ہیں, ایک زمین ہے, آسمان ہے, چھت کی مانند ہے, اس چھت کے اندر بجلی کے قمقمے ہیں جو رات کو روشن نظر آتے ہیں, ستارے ہیں تو اتنے ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا, انتہا کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے, بہرحال یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے ذرا غور کرو. اور آج کا انسان تو اس معاملے میں اس کی معلومات بہت آگے ہیں کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں یہ شاید 20-25, 100, 200, 300 میل کے اوپر آسمان ہوگا. یہ تو ایسے ستارے بھی اب آ رہے ہیں کہ جو روشنی کی رفتار سے بھی سفر کریں تو ان کی ہزاروں سال میں لائٹ یہاں پہنچتی ہے, تو اس کی لائٹ جب سفر کرتی ہے. یہ فاصلے جو ہیں جو انسان حیوان اور سرگشتہ ہو جاتا ہے, یہ کس نے بنایا؟ اَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَا, یہ کیا نظام ہے؟ اس رب کی خلاقی, اس کی قدرت, اس کی صناعی. وَزَيَّنَّاهَا, اور اسے مزین کر دیا. شہری زندگی میں آسمان کو دیکھنے کا کم ہی اتفاق ہوتا ہے, لیکن دیہاتی زندگی میں, صحرائی زندگی میں وہ رات کو تو سفر بھی کرتے تھے ستاروں کی روشنی میں, انہیں معلوم تھا آسمان کی ایک عظمت, اس کی دھاک. صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو ستاروں کی مدد سے. کیسے مزین کر دیا ہم نے, کیا نظام بنایا ہے؟ سمندروں میں سفر ہو رہا ہے تو وہ ستاروں کی مدد سے. کیا عظیم نظام. وما لها من فروج, اور اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے. یہ نہیں انگلی رکھ سکتے کہ یہاں یہ کمی ہے. ایک ایسا نظام جس میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے تمہاری, اتنا وسیع و عریض. یہی بات سورہ ملک میں بھی کہی, حل ترا من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر. تمہیں نظر آتا ہے اس کائنات میں کوئی رکھنا, کوئی کمی پن پوائنٹ کر سکتے ہو؟ ذرا دوبارہ نظر دوڑا کر دیکھو, پھر غور کرو, پھر کوشش کرو کسی نہ کسی نقص کی تلاش کرنے کی, تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی. والارض مددناها والقينا فيها رواسي, اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں ہم نے گاڑ دیے, میخیں گاڑ دی, یعنی پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. اب یہ ایک حقیقت قرآن نے اس وقت بیان کی تھی, زمین پھیلی ہوئی تو نظر آ رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, چپٹی نظر آ رہی ہے. سورہ ملک میں یہ بات آئی ہے نا کہ ہم نے زمین کو ایک سدائی ہوئی اونٹنی کی مانند کر دیا, جیسے چاہو چلو, جیسے چاہو اس کو استعمال کرو, اس کے کندھے پر سواری کرو. یہ تمہارے لیے بالکل اس کو مسخر کر دیا ہے, پابند کر دیا ہے, بچھونے کی مانند بچھا دیا. اور یہ تو ہمارا جب سائنس علم آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو ہے بھی گول, اشارہ تو قرآن نے اسی وقت کہہ دیا تھا, وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, زمین آسمانوں میں یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ گردش میں, زمین بھی اس کا حصہ ہے. لیکن اب آپ غور کیجئے کہ زمین ایک وقت میں کتنی گردشیں کر رہی ہے, اپنے محور کے گرد اس کی گردش ہے, سورج کے گرد اس کی گردش ہے, سولر سسٹم میں پورا سولر سسٹم جو ہے وہ کسی اور کی گردش میں لگا ہوا ہے, پھر وہ کسی کہکشاں کا حصہ ہے, کہکشاں کی الگ گردش ہے. ایک زمین کتنی گردشوں میں ہے, لیکن کتنی ساکت, کتنی پرسکون. ذرا سی ہلتی ہے تو آدمی خوف سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگتی ہیں کہ کیا ہوا, چھت زمین پر تو نہیں آ جائے گی. یہ خلاقی کس کی ہے؟ یعنی جتنا سائنس کا علم آگے بڑھے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صناعی کے آگے انسان کو سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے, اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن یہی اس دجالی تہذیب کا کرشمہ ہے کہ خالق کی طرف توجہ نہ ہو. اسی پر فریب زندگی میں الجھائے رکھو. جسے قرآن نے کہا کہ متاع الغرور دنیا دھوکے کا سامان ہے. وامتنا فیہا من کل زوج کریم, اسی طرح القینا فیہا رواسیا, پہاڑوں کو اس میں گاڑا میخوں کی طرح. اور آج کی جو جیولوجی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پہاڑوں کا یہ رول ہے زمین کی کو سٹیبل رکھنے کے اندر. اس کے مختلف جو ہیں پلیٹس ہوتی ہیں اور اس کے اندر میخ کی طرح پہاڑ جو ہے اس کا فاؤنڈیشن نیچے گئی ہوتی ہے, تو میخوں کی طرح گاڑ دیا. وامبتنا فیہا من کل زوج بہیج, اور اس میں اگائے ہم نے طرح طرح کے میوے اور پھل, خوش نما چیزیں. بہیج کہتے ہیں جو خوش منظر, سبزیاں ہیں, پھل ہیں, درخت ہیں, پھول ہیں, جھاڑیاں ہیں, یہ سب خوش منظر چیزیں. تبصرتن وذکرا لکل عبد منیب, یہ آنکھیں کھولنے کے لیے ہے اور یاد دہانی کے لیے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے, جو حقیقت کا متلاشی ہے, جو صحیح فکر کے ساتھ کائنات کے حقائق کو سمجھنا چاہتا ہے. تو ان میں سے ہر شے آنکھیں کھولنے والی ہے. اور ذکر ہے یاد دہانی, فوراً اس رب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, ہاں میں اس رب کو جانتا ہوں, وہ میرا رب جس کی معرفت میرے باطن میں پوشیدہ ہے. الستو بربکم, وہی ہے جو میرا خالق و مالک ہے, اسی کی خلاقی کے یہ سارے مظاہر. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اور ہم نے بلندی سے آسمان سے نازل فرمایا بڑا برکت والا پانی, یعنی جس میں نفع کے بے شمار پہلو ہیں. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, پھر اس پانی کے ذریعے, بارش کے ذریعے ہم نے اگائے ہیں باغات بھی, اور حب الحصید یعنی وہ غلہ کے جو کاٹ دیا جاتا ہے, اسی پانی کے ذریعے پھلوں کے باغات بھی ہیں, وہ بھی پیدا ہوتے ہیں, اگتے ہیں, نشو نما پاتے ہیں, سب کچھ پانی پر ہی ہے. اور پھر اناج بھی ہے, وہ جو فصل کاٹ لی جاتی ہے اور پھر انسان کو غلہ اس سے دستیاب ہوتا ہے, یہ سب چیزیں, پورا نباتاتی نظام. والنخل باسقات, اور بڑے اونچے اونچے کھجور کے درخت, لہا طلع نضید, جس میں جو اس کے خوشے ہیں, گابھے ہیں, تہ بر تہ, یعنی اس کے اندر پھل جو ہے وہ تہ بر تہ سجا ہوا ہوتا ہے. رزقا للعباد, یہ سب کچھ کیا ہے, یہ رزق کا سامان ہے بندوں کے لیے. اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور کچھ وقت اس نے یہاں گزارنا ہے, اس کے لیے رزق اس کی ضرورت ہے, یہ سارا اس کا رزق کا سامان ہے. وہ ایک قسم کی غذا بھی دے دیتا تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے, لیکن رنگا رنگی ہے, بوکل مونی ہے, ویرائٹی ہے, خوش نما پھل اور سبزیاں ہیں, یہ اس کی صناعی اور خلاقی. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اور اسی پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ منظر بھی ان کو خوب, دیہاتی لوگ تو خوب جانتے ہیں, خاص طور پہ جو بارانی علاقے ہیں, عرصے سے بارش نہیں ہوتی تو گھاس پھوس سبزہ سب ختم, چٹیل میدان. اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو اسی زمین سے وہ پھر جڑی بوٹیاں اور جھاڑیاں اور گھاس سب کچھ جو ہے برآمد ہو جاتا ہے. قرآن مجید اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. تم کہتے ہو کہ تمہارا دوبارہ زندہ کیسے ہوگے, مردہ زمین کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. بے آب ہو گیا, بنجر, بالکل بارش نہیں ہوئی, خشک پڑی ہے زمین, ہر چیز خشک ہو کے, گھاس بھی ختم ہو چکا ہے, لیکن بارش ہوتی ہے. یہ سب کچھ کہاں سے آ جاتا ہے, اسی اندر سے نکلتا ہے نا. كذلك الخروج, اسی طرح ہوگا نکلنا. تم اس پر تعجب کا اظہار کر رہے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ اسی طریقے سے تم بھی زمین سے نکال کھڑے کیے جاؤ گے، تمہارے اجزاء بھی سب اسی کے اندر ہیں، یہیں سے اللہ برآمد کر رہے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح. دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ یہ حق ہے، کلام بھی حق ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ حق ہے. اگر فطرت نسخ نہیں ہوئی، اب ایک اور انداز سے دلیل آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے ان حقائق کا مذاق اڑایا اور ان کی تکذیب کی، ذرا ان قوموں کا بھی انجام دیکھو کیا ہوا. رسول تو پہلے بھی آتے رہے ہیں، اب اللہ کے آخری رسول آ گئے ہیں اور وہ تمہیں توحید کا پیغام دے رہے ہیں، تمہیں رب سے متعارف کروا رہے ہیں، تمہیں دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں، تمہاری منزل کی نشاندہی کر رہے ہیں اور تم توجہ نہیں کر رہے. اس سے پہلے بھی رسول آئے تھے اور جب ان قوموں نے بھی یہی روش اختیار کی تھی تو ان کا حشر کیا ہوا تھا؟ ذرا یہ تو دیکھو، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اس کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی، اور اصحاب الرس کنویں والے، ان کا صحیح تعین تو نہیں ہو سکا، مختلف آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ایک رسول کو کنویں میں بند کر دیا گیا تھا، ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو اس کو ان کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے. وہ ثمود، قوم ثمود، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو قوم نوح کے بعد قوم ہود ہے، پھر قوم ثمود ہے. بہرحال قرآن نے کہیں اس ترتیب سے بیان کیا ہے، کہیں بغیر ترتیب کے اپنے نئے انداز سے بیان کیا. تو کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون. عاد کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. قوم عاد بھی ہلاک کی گئی تھی، بلکہ انہوں نے بھی، ان سب کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. کذبت قبلہم، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، وفرعون واخوان لوط، فرعون نے، فرعون والوں نے، اور لوط علیہ السلام کے جو بھائی تھے یعنی ان کی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے بھی جھٹلایا. واصحاب الایکہ وقوم تبع. اصحاب الایکہ جو ہیں وہ قوم شعیب کے بارے میں یہ لفظ آتا ہے قرآن میں، ایکہ والے، ان کا تذکرہ بھی قرآن میں بار بار موجود ہے. انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا اور آسمانی ہدایت کی تکذیب کر دی تھی. وقوم تبع، اسی طرح قوم تبع کہا جاتا ہے کہ سبا کے علاقے میں یہ کوئی قوم آباد تھی، اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا. اور جب جھٹلایا تو اس کا مطلب ہے وہاں بھی کوئی رسول آئے تھے. قوم تبع نے بھی اپنے رسول کا انکار کیا تھا. کل کذب الرسل، سب نے رسولوں کا انکار کیا، تکذیب کی، جھٹلایا کہ ہم نہیں مانتے تمہاری باتوں کو، جیسے آج تم کر رہے ہو. فحق وعید، تو پھر پوری پڑی ان پر میری وعید، میری دھمکی، میرا عذاب ان پر واقع ہو کر رہا. یہ ہے، اس کو تم نہیں جھٹلا سکتے کہ یہ قوم تباہ و برباد ہوئی ہیں. اکثر کے جو کھنڈرات ہیں، آثار ہیں، خاص طور پر اہل عرب جب جاتے تھے شام کی طرف اپنے قافلے لے کر، تو قوم ثمود کے بھی جو کھنڈرات ہیں وہ راستے میں ہیں، قوم لوط کے جو کھنڈرات ہیں ان کے بھی قریب سے گزرنا ہوتا تھا. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور دوسری طرف یا یمن کی طرف جاتے تھے تو تبع، یہ ساری چیزیں وہ ان کے علم میں تھی کہ یہاں یہاں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، یہاں قوموں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی تھی. افعینا بالخلق الاول، بات ساری آخرت کی ہو رہی ہے، آخرت کو مان کے نہیں دے رہے. مردہ زمین کو دیکھتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتا ہے، اسی میں سے نکال باہر کرتا ہے. ساری گھاس واس بھر گئی، جھاڑیاں ختم ہوئی، جب نباتات سب خشک ہو کر حیات کا سلسلہ ختم ہوا، پھر دوبارہ زندہ. کذالک الخروج، اسی طرح ایک دلیل اور آ رہی ہے. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم ہار گئے، عاجز آ گئے پہلی بار پیدا کرنے کے بعد، پہلی بار پیدا کرنے کے بعد اب ہم عاجز ہیں، دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، ہماری صلاحیت جو ہے تخلیق کی صفت خلاقیت اس کے سوتے خشک ہو گئے. زندگی کے عام معاملے میں بھی انسانوں کو تجربہ ہے کہ پہلی مرتبہ کسی کام کا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ آسان ہوتا ہے. بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں یہ تو لوگ دوبارہ پیدا ہونے کے حوالے سے شکوک کا شکار ہیں، التباس حقیقت کو گڑبڑ کر رہے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم خوب جانتے ہیں جو وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کا نفس، نفس کے اندر کیا 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 اور کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں وہ خوب جانتا ہے. انسان کا خالق وہ ہے، انسان کا نفس اس نے پیدا کیا. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ خوب معلوم. اور کس 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 طریقے سے انسان اپنے آپ کو اناؤنس دیتا ہے، حق کا انکار کرنے کے لیے کیسے کیسے بہانے تراشتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. کس کس چیز کا وہ انکار کرے گا؟ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب دو اخذ کرنے والے اخذ کرتے ہیں دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے. دیکھیے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی شہد سگے جان سے بھی قریب ہیں، اب اس کی نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کو نہیں ہم سمجھ سکتے. وہ السمیع البصیر ہے، وہ خود سنتا ہے ہر شے کو اور خود دیکھتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور اتنا ساتھ ہے کہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ محاورہ عربی زبان کا تھا، قرب کی انتہا رگے جان سے بھی زیادہ قریب، لیکن اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے. ہے تو یہی، حقیقت تو یہ ہے، اور اگر اس پر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ایک تو اللہ تعالیٰ براہ راست ہی جانتا ہے، دوسرے یہاں بھی بٹھائے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں، اور وہ تلقی کر رہے ہیں ہر شے جو کچھ ہو رہی ہے، اس کو لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر چیز کا پورا ڈیٹا تیار ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک بات زبان سے نہیں نکالتا وہ مگر کہ اس کو نوٹ کرنے والے بڑے ایفیشنٹ دو موجود ہیں اللہ کے کارکن. ایک تو یہ جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ بھی ریکارڈ میں آ رہا ہے، زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ، ہر بات، ہر قول. یہ ساری بات کس لیے، آخرت کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ پہچانو تم ہو کہاں، تم دار امتحان میں ہو. یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ ایک دن اللہ کی عدالت میں پیشی ہونی ہے. اصل میں تو یہی تو بتانے آتے ہیں رسول اور نبی، سب سے اہم خبر یہ ہے. وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور آ گئی موت کی سختی بالیقین حق کے ساتھ. ہر شخص پر ایک وقت تو آنا ہی ہے. آج سے 100 سال پہلے یہاں پر آبادی تھی نا اس دنیا میں، 10,000 سال سے یہاں پر انسان بستا ہے، وہ کہاں ہیں سارے کے سارے؟ وقت تو آنا ہے. سب سے زیادہ یقینی شے جو ہے، میں ہوں یا نہیں ہوں اس پہ تو شک ہو سکتا ہے، لیکن موت ضرور آنی ہے جو بھی ہے، اس پہ شک نہیں. کب تک ٹالو گے؟ آ گیا وہ وقت
اور ظاہر بات ہے کہ جب ہر شخص پر آیا ہے, اب تک جو عربوں گزر گئے ان پر تو آ چکا, اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہم پر بھی آنا ہے, کب آنا ہے کسی کو نہیں معلوم, لیکن یہ تو پتا ہے کہ آنا ہے اور وہ بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے, کتنا کوئی جی لے گا. کبھی کو خبر آتی ہے کہ 100 کراس کر گیا کوئی, کروڑوں میں کوئی ایک آدھا, باقی کیا ہے, تبھی عمر بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہے, 80 سال تک پہنچ جائے گا, اور وہ عمر بھی کیا ہوتی ہے, ارذل العمر, جسے ویسے کہا گیا کہ اس سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے. تو وہ وقت تو آنا ہی ہے اور آ گئی, سمجھو آ گئی اس وقت. ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہ شے ہے جس سے تم کتراتے رہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا, موت کا تذکرہ کرتے ہی تم کوشش کرتے ہو کہ موضوع بدل دو, ذہن میں موت کا ذکر تصور آیا ہے کوئی اور خیال لے آؤ, اس لیے کہ اس سے ہماری عیش و آرام کے اندر خلل واقع ہوتا ہے. مجھے یاد ہے والد محترم رحمہ اللہ ایک زمانے میں اخبارات میں مضامین لکھے تھے قرب قیامت کے واقعات, ان کے موضوعات میں سے یہ بھی تھا, تو کچھ لوگوں نے باقاعدہ یہ آ کر کہا کہ خدا کے لیے یہ موضوعات کو چھوڑ دیں, کوئی اور بات کرے, یہ کیا آپ کو قیامت سے ہر وقت ڈرانا آپ نے شروع کر دیا. اس موضوع کو انسان پسند نہیں کرتا. ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہ یہ شے جس سے تم کتراتے رہے, ذہن سے ٹالتے رہے, اور یہ حقیقت ہے. قریبی عزیز ہیں, کوئی دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, فوت ہو گئے ہیں, ان کو خود اٹھا کر کندھوں پر قبرستان میں جا کر دفنایا ہے, اس وقت تو بہت یقیناً یاد آتی ہے, کوشش کریں بھی تو نہیں ٹال سکتے ذہن سے, لیکن قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ جھاڑنے کے ساتھ ہی قبرستان سے نکلتے ہوئے ذہن سے بھی جھاڑ دیتے ہیں, شعوری طور پر جھاڑتے ہیں. لیکن کب تک ٹالو گے, کب تک جھٹکو گے اس تصور کو, وہ تو آنی ہی آنی ہے. ذالک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید. اب اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ بھی زیادہ دور نہیں ہے, سور میں پھونک دیا جائے گا. کسی نے صحیح کہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے اس بات کے بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے بعد دنیا میں ان کی ضرورت کا سامان ہوگا, مستقبل کیسے گزرے گا, لیکن ان کی آخرت اور ان کا جو ہے وہ برزخی دور, یہاں کی زندگی تو بہت مختصر ہے, برزخی دور ہو سکتا ہے کہ کئی 100 سالوں پر محیط ہو, کئی 1000 سالوں پر محیط ہو, دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے جس کی بڑی فکر رہتی ہے ہمیں. وہ قبر کی زندگی, وہ بھی ایک پورا پروسیس ہے, اس سے گزرنا ہے, اور اس کے اندر بھی جو گناہگار ہیں وہ شدید کرب میں ہوں گے. چند دن کے لیے کوئی عزیز اگر چلا جائے جیل کے اندر تو اتنی بے چینی پریشانی, قیامت آ گئی جیسے. لیکن خود ہم اپنے ہاتھوں سے جا کر دفنا کے آتے ہیں اور اسے ایسی زندگی میں چھوڑ کے آتے ہیں کہ اب کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور وہ کتنا عرصہ اس میں رہنا ہے اس نے, اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا. اگرچہ یہ بہت لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, یہ سورت کا مطالعہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. ایک رکوع تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں, بلکہ اس سے کچھ آیات زیادہ. یہ ہے وہ تذکیر جو قرآن کا اصل موضوع ہے, اور جمعے کے خطبات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اسی سورۃ قاف کے ذریعے سے تذکیر فرمایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہر ہفتے پہنچایا کرتے تھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.